الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یہ دنیا دار الاسباب ہے، دنیا کا سارا نظام اسباب کے دائرے سے چلتا ہے، پھر اس دنیا میں آنے کے بعد سبب کا تعلق جس طرح ایک عام انسانوں سے ہے، جس طرح اس دنیا میں الٹتے پلٹتے حالات کا اثر عام انسانوں سے ہے، اسی طرح سبب کا اثر انسانوں میں خاص انبیاء کرام سے بھی ہے۔ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ہر نبی سبب کے تحت رہے، سبب کے دائرے میں رہے، اور دنیا میں پیدا ہونے والے حالات سے ان کو بھی دوچار ہونا پڑا، دنیا میں آنے والے حالات ان پر بھی آئے۔ حالات و زمان میں اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی پر ایک نگاہ ڈالیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء ہیں، تقریباً اکثر انبیاء کرام وہ ہیں جو اس دنیا میں آنے کے بعد مصیبتوں، پریشانیوں، آزمائشوں اور امتحانات کے دور سے گزرے ہیں۔ کوئی ایسا برگزیدہ نبی آپ کو نہیں ملے گا کہ جس نبی کے ساتھ یا تو جسمانی طور پر، یا تو مالی طور پر، یا تو خاندانی طور پر، یا تو ازدواجی طور پر، یا تو سماجی طور پر ان کے ساتھ حالات، پریشانیاں اور مصیبتیں نہ آئی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پوری ایک تاریخ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی وہ ہوا جو ایک عام انسانوں کے ساتھ آزمائش ہوا کرتی ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آزمائش کے دور سے گزرنا پڑا کہ ایک ایسی بات ہو گئی کہ حضرت آدم کو جنت سے نکلنا پڑا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو دوسرے نمبر پہ نبی ہیں حضرت شیث علیہ السلام، ان کے بعد جو تیسرے درجے پر نبی ہیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جسمانی اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، ازدواجی اعتبار سے، قومی اعتبار سے زبردست آزمائش، زبردست مصیبت، زبردست حالات کے دور سے حضرت نوح علیہ السلام کو گزرنا پڑا ہے۔ یہاں ہمیں اور آپ کو سوچنے کا یہ مقام ہے کہ اللہ کا اتنا بڑا نبی جس نے دین کی دعوت اور دعوت و تبلیغ اور اللہ کی توحید کے جام کو پلانے کے لیے ایک ایک انسان کے گھر اور اس کے در کی ٹھوکرے کھاتے رہے، اور ہر دم ان کے دل میں یہی تمنا ابلتی رہی کہ کس وقت اللہ کا کون سا بندہ اللہ کا متوالا بن جائے اور اللہ کے نام کو اپنے سینے میں بٹھا لے۔ اسی جذبے کے ساتھ جس نے 950 سال کا زمانہ اپنی قوم کے ساتھ گزارا ہوگا اور جس کا ہر لمحہ گویا اللہ کے دین کے لیے گزرتا رہا، وہ اللہ کا نبی بھی آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نہیں بچ سکا. گھر میں بیوی ہے اور بیوی کافرہ ہے، اللہ کو نہیں مانتی، مگر جب گھر میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں تو ایسی دل آزار، دلوں کو توڑنے والی اور دلوں کو زخمی کرنے والی بات حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ کہتی ہیں. مگر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ یہ تکلیف پہنچانے والی بات، جو بیوی کی طرف سے، جو گھر سے جو تکلیف پہنچانے والی بات آ رہی ہے، اس پر ہمیشہ صبر و تحمل کے دامن کو تھامے رکھا، اور کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات اپنی اہلیہ اور اپنی بیوی سے نہیں کہا جہاں پتہ چلتا ہو کہ صبر کا جام ٹوٹ گیا ہو اور صبر کا دامن چھوٹ گیا ہو اور ان کی زبان سے کبھی شکوہ نکلا ہو. ایسا نہیں، اس لیے کہ ہر نبی یہ جانتا ہے کہ دنیا میں خوشیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ابتلا ہوا کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد کی طرف سے آزمائش، بیٹا، وہ خود ان کا انکار کرتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کرنے والا خود بیٹا ہے. ظاہر ہے کہ جو پیغام لے کر انسان نکلا ہو، جو تحریک اور مشن لے کر انسان کو نکلا ہو، جو دعوت لے کر انسان نکلا ہو، اگر گھر کے اندر سے ہی مخالفت کی آواز ہوتی ہو تو ظاہر ہے کہ داعی کی آواز، نبی کی آواز باہر کمزور ہو سکتی ہے کہ آپ کون سی دعوت لے کر چلے ہو، خود آپ کے گھر میں آپ کے دعوت کی مخالفت ہے. مگر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ ذات باری پر ہے، نظام کائنات پر ہے، اللہ کے تکوینی نظام پر ہے، کہ پروردگار کا نظام یہ ہے کہ اللہ کبھی گھر کے بچوں سے آزماتے ہیں، کبھی اللہ بیوی سے آزماتے ہیں کہ دیکھیں میرے بندے کی مخالفت، میرے بندے پر مصیبت بیوی کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے اگر ہوتی ہے تو اس کے دل کا حال کیا رہتا ہے، کیا شکوہ ہے، کیا شکایت ہے، کیا فریاد ہے، یا شکوہ شکایت کے بجائے اس کے دل میں صبر ہے، اس کے دل میں تحمل ہے، اس کے دل میں بردباری ہے، اس کے دل میں عفو درگزر ہے، اس کے دل میں انعامت ہے، اس کے دل میں تواضع ہے، اس کے دل میں اللہ کی طرف توجہ ہے. یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے. وہی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی قوم کو بار بار دین کی دعوت دیتے رہے اور ان کی قوم نے بار بار پتھر سے مارا، ایک دفعہ اتنا مارا، اتنا مارا حضرت نوح علیہ السلام کو قوم کے جوانوں نے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، پھر بھی اتنا مارا کہ بعض تاریخی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا پورا جسم پتھروں سے پورا جسم ان کا ڈھپ گیا. جب یہ قوم سمجھتی ہے کہ یہ مر چکے اور آدھی جان تو نکل چکی ہے، یہ قوم کے جوان ستا کر اور ظلم و زیادتی کی انتہا کر کے جب واپس چلے گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے ہی سسکتے ہوئے اور لرستے ہوئے اپنے ہاتھوں سے ان پتھروں کو ہٹایا اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے کہا اللہم اہد قلبی، اللہم اہد قومی، فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرمائیے، ابھی تک یہ جانتے نہیں ہیں کہ میرا آپ سے رابطہ اور رشتہ کیا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں ایک نبی کی زندگی کیسی صبر و تحمل والی زندگی ہوتی ہے. مگر جس نبی کو اللہ قوم کے لیے انسانوں کے واسطے نمونہ بنا کر بھیجتا ہے، اسی نبی کو اللہ تعالیٰ آزمائش اور مصیبتوں کے دور سے گزار کر قوم کے لیے، امت کے لیے ایک چراغ بناتا ہے، ایک راہبر بناتا ہے اور ان کے سامنے ایک نمونہ پیش کرتا ہے کہ مجھ پر ایمان رکھنے والوں، اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے گھر کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، قوم کی طرف سے، سماج کی طرف سے، تو تم دلگیر مت ہو جانا، دل کو پھٹنے مت دینا، بلکہ دل کی توجہ اور دل کا خیال اللہ کی طرف رکھنا اور اس صبر پر مجھ سے ثواب کی امید رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کہا ہوا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والے، تحمل کرنے والے، عفو درگزر کرنے والے، اپنی بیوی کی دلخراش باپ کو معاف کرنے والے، اپنی اولاد کی نازیبا حرکت کو معاف کرنے والے، اپنے دوستوں کی طرف سے دل آزاری کی بات کو معاف کرنے والے، اپنی قوم کی طرف سے تکلیف دینے والی باتوں کو معاف کرنے والے، یا جسمانی بیماری اور مصیبت پر صبر کرنے والے، سنو میں نے اس پر اجر و ثواب کیا لکھا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم، کہ اللہ رب العزت صبر کرنے والے، تحمل کرنے والے، بردباری کرنے والے، افو درگزر کرنے والے، اللہ اس کو اجر و ثواب دے گا بغیر حساب، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اس کی کوئی مقدار نہیں ہوگی، اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہوگا، بلکہ رب کریم اس کے دل کی وسعت کو دیکھ کر، اس کے تحمل کو دیکھ کر، اس کے کشادہ سرزی کو دیکھ کر پروردگار اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ دیکھ دے لینے والے کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ اسی بنیاد پر مسلم شریف کی غالباً روایت ہے، ایک آدمی قیامت کے میدان میں دیکھے گا کہ ایسا انسان جو مصیبت زدہ تھا، اس کو یہاں اتنا اجر و ثواب ملا، اتنا اجر و ثواب ملا، اتنا ثواب ملا ہے کہ وہ انسان اس بات کی کوشش کرے گا کہ ہائے اللہ، میں دنیا میں راحت میں نہ ہوتا، خوشحالی میں نہ ہوتا، فراوانی میں نہ ہوتا، خوشحالی میں نہ ہوتا، بلکہ دنیا میں میرے بدن کو قینچیوں سے کاٹا جاتا اور میں اس پہ صبر کرتا تاکہ آج مجھے وہی اجر و ثواب ملتا جو اجر و ثواب فلاں انسان کو مصیبت پہ مل رہا ہے۔ معلوم اس سے یہ ہوا کہ اس دنیا میں جب نبی حالات سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے جب نبی نہیں بچ سکتا، تو نبی کے دائرے میں رہنے والے اور نبی کو ماننے والے اور نبی کے دعوت پر کلمہ قبول کرنے والے، وہ بھی حالات اور پریشانیوں سے ان کو گزرنا پڑے گا۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے اندر صبر ہو، تحمل ہو، عفو درگزر ہو، مصیبتوں کو برداشت کرنے کا مادہ ہو، ہمارا دل کشادہ ہو، ہمارے اندر کشادہ ظرفی ہو، اور تکلیف پہنچانے والی باتوں کو سن کر نظر انداز کر دینا، نگلیکٹ کر دینا یہ ہمارا خاصہ ہو۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک مشہور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ حصہ بھی دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلی جو پریشانی پیش آئی، سب سے پہلا جو اضطراب پیش آیا، آپ کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں کہ جو سب سے بڑا جو ٹینشن اور ڈپریشن ہر لمحے کا حضرت ابراہیم کو جو پیش آیا ہے، وہ ڈپریشن سب سے پہلے ان کو اپنے گھر سے پیش آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جن کا دل قلب سلیم تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم عطا فرمایا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے فہم و بصیرت سے نوازا تھا کہ جو بابل کا پورا شہر کفر و شرک میں ڈوبا ہوا ہے، اور ان کا گھر تو کفر و شرک ہی نہیں بلکہ ان کے گھر میں کفر کا مادہ اور کفر کا گویا بت ان کے گھر میں بنایا جاتا ہے، اور انہی کے گھر سے بتوں کو بیچا جاتا ہے، گویا کفر وہاں سے پھیل رہا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسی گھر میں رات و دن گزارتے ہیں، صبح آنکھ کھلتی ہے تو نگاہ بت پہ پڑتی ہے، گھر سے باہر سے گھر آتے ہیں تو نگاہ بت پہ پڑتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسا ڈپریشن ہوتا ہے، اور کیسا ٹینشن ہوتا ہے، اور کیسی بے چینی ہوتی ہے، اور کیسا اضطراب ہوتا ہے، مگر اس اضطراب اور بے چینی کے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے دل کا تار اللہ سے جوڑے رکھا، اپنے دل کا راستہ، اپنے دل کا رابطہ اللہ سے جوڑے رکھا۔ وہی ابراہیم علیہ السلام کو جو دوسری پریشانی پیش آئی وہ یہ ہے کہ ابھی 15-16 سال کے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی ایک چنگاری ہمیں آپ کو برداشت نہیں ہے، بلکہ آپ کے انگاروں کے پاس اس کی حرارت کی وجہ سے وہاں پہ کھڑا ہونا ہمیں آپ کو برداشت نہیں ہے، مگر وہ ابراہیم علیہ السلام نے اس آزمائش کو قبول کیا تھا یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آخر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا ترس آیا، اور ترس آنے کے بعد انہوں نے اللہ سے کہا کہ پروردگار، اس زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے کیا ہو رہا ہے، آپ کے خلیل کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، اے جبرائیل تم جاؤ اور ان سے کہو کہ اگر مدد کی ضرورت ہے تو میں مدد کے واسطے تیار ہوں۔ اللہ اکبر. حضرت ابراہیم کا صبر, ان کا تحمل, ان کا ان کی استقامت, ان کی کشادہ ذرعی اور اللہ سے ہونے کا یقین کامل کتنا زیادہ تھا کہ جبرائیل جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں, آپ کی مدد کے واسطے حاضر ہوا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا یہ جو آگ جل رہی ہے کیا میرے خالق اور مالک کو اس کا پتہ ہے یا نہیں, میرے اللہ کو اس کا علم ہے یا نہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ پروردگار کو تو علم ہے کہ آپ کے خاطر اتنی خطرناک آگ جلائی گئی ہے. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ مجھے آپ کے مدد کی ضرورت نہیں ہے, جب میرا خالق دیکھ رہا ہے, میرا مالک دیکھ رہا ہے, میرا اللہ دیکھ رہا ہے, اس سے میں نے محبت کی ہے, اس کے علم میں یہ بات ہے, تو مجھے آپ کے مدد اور نصرت کی ضرورت نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے جبرائیل ذرا سوچے تو صحیح, اے ابراہیم جب آپ آگ میں ڈالے جائیں گے تو آپ کا جسم بھی جلے گا اور جسم کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم میں جو دل ہے وہ دل بھی جل جائے گا. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ دل میں نے اپنے اللہ کے حوالے کر دیا ہے, یہ دل میں نے اپنے اللہ کے حوالے کر دیا ہے, اب اس اللہ کی مرضی کہ وہ چاہے تو ہمارے دل جلے اور وہ چاہے تو ہمارے دل نہ جلے, آپ کے مدد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا, آگ نے ذرہ برابر ان کا نقصان نہیں پہنچایا, مگر میں یہاں پر آپ کو عارفین کی ایک بات سنانا چاہتا ہوں کہ ایسی خطرناک آگ جس کے شعلے آسمان کی بلندی تک اٹھ رہے تھے, اوپر اڑتے ہوئے پرندے اس کی حرارت و گرمی سے جھلس کر نیچے گر رہے تھے, ایسی خطرناک آگ مگر پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو نہ جلا سکی. وجہ اس کی یہ ہے, لکھا ہے عارفین نے کہ جس دل میں محبت الہی کی آگ لگی ہو, جس دل میں محبت الہی کی آگ لگی ہو, جو دل عشق و محبت کا گنجینا بنا ہوا ہو, جس دل میں محبت الہی کی آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوں, یہ محبت الہی کا کہ آگ کا شعلہ جہاں ہوگا دنیا کے شعلے اس کو جلا نہیں سکتے ہیں. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ کہا ہے, یہ میرے خلیل ہیں. پتا چلا کہ جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے, جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے, اس محبت کے بعد دنیا کی آگ اس دل کو نہیں جلا سکتی, اور جب دل کو نہیں جلا سکتی تو دل والے پورے جسم کو نہیں جلا سکتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچیں, اگر چاہتے ہیں عذاب خدا سے بچیں, تو ذرا اپنے دل کو حضرت ابراہیم کے دل کی طرح بنائیں, حضرت نوح کے دل کی طرح بنائیں, اور اس دل کے اندر اللہ کی محبت کو لائیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی کہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. یہ خلاصہ ہے آج کی گفتگو کا. ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے ابراہیم جو ہیں وہ حلیم ہیں, بردبار ہیں, تحمل ہے, افو درگزر ہے, اپنوں سے, غیروں سے, پڑوسیوں سے, رشتہ داروں سے, گھر والوں سے کوئی بھی تکلیف کی بات پہنچتی ہے تو زبان شکوا نہیں کھولتے, ہر سے شکوا نہیں آتا, فریاد کی باتیں ان کی زبان پہ نہیں آتی, بلکہ آپ ادھر گزر کرتے ہوئے زبان پر اس کا تذکرہ بھی نہیں لاتے. حلیم ہیں. گویا اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت اتنی پسند آ گئی کہ مقام مدح میں اس کا تذکرہ کر دیا. اور اس کے بعد جو آگے کہا ہے اس کو زیادہ غور سے سمجھنا ہے. کہا اواہن, اواہن ابراہیم وہ ہیں جن کا دل بڑا نرم ہے, جن کے دل میں رقت ہے, جن کے دل میں نرمی ہے, جن کے دل میں قساوت نہیں ہے, جس کے دل میں سختی نہیں ہے, جن کا دل پتھر کی طرح سخت نہیں ہے, بلکہ ان کا دل نرم ہے. معلوم یہ ہوا کہ دل کی نرمی, دل کی رقت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور دل کی رقت اور دل کی نرمی کی پہچان یہ ہے کہ انسان کو جو اپنا گناہ یاد آئے تو اس کی آنکھیں دبدبا جائیں, عذاب قبر کا خیال آئے تو اس کی آنکھیں دبدبا جائے, محشر کا منظر جب اس کے سامنے آئے تو اس کی آنکھیں دبدبا جائیں, جہنم کے آگ اس کے سامنے ہو تو اس کی آنکھیں دبدبا جائے, اپنی زندگی میں ہونے والے گناہوں پر آنے والے سزائیں اگر اس کے ذہن میں ہو تو اس کی آنکھیں دبدبا جائیں. یہ علامت و پہچان ہے اس بات کی کہ اس کے پاس نرم دل ہے، اس کے پاس رقت والا دل ہے. ہمیں سوچنا ہے کہ کیا ہماری آنکھیں ڈب ڈباتی ہیں یا نہیں، آنکھوں میں آنسو کے قطرے آتے ہیں یا نہیں. اگر نہیں تو ہمیں وہ دل حاصل کرنا ہوگا. اور پھر اس کے بعد تیسری صفت اللہ نے فرمائی منیبن، وہ انابت والے ہیں. انابت یہ خانقاہی نظام، یہ اللہ اللہ جو بار بار صبح سے شام تک رٹوایا جاتا ہے، یہ اللہ اللہ کہلانے کا اصل منشا یہی ہے کہ دل کا رشتہ دنیا سے کٹ جائے اور دل کا رشتہ اللہ سے ہر دم کے لیے جڑ جائے. اسی کا نام انابت ہے. انابت اللہ اسی کو کہتے ہیں، توجہ اللہ اسی کو کہتے ہیں کہ بندے کی دل کی توجہ، دل کی نگاہ ہر دم اللہ کی طرف لگ جائے. خوشی کا عالم ہو تب بھی دل کا خیال اللہ کی طرف، غم کا حال ہو تب بھی دل کا خیال اللہ کی طرف، مصیبت ہو، راحت ہو، مسرت ہو، فرحت ہو، پریشانی ہو، جس حال میں انسان ہو اس حال میں انسان کے دل کا خیال اللہ کی طرف ہو. منیبین کہیں پر فرمایا گیا، معلوم یہ ہوا کہ یہ انابت یہ بہت بڑی دولت ہے. اسی دولت کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے. اسی دولت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آرام کو قربان بھی کرنا پڑتا ہے، اپنی نیند کو قربان بھی کرنا پڑتا ہے، جسمانی تقاضے کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے، اپنے بدن کو تھکانا بھی پڑتا ہے، اپنے نیند کو چھوڑ کر خدا کے دربار میں بیٹھنا بھی پڑتا ہے. جو انسان جتنی محنت کرے گا، کوششیں کرے گا، مجاہدہ کرے گا اور دل کی اس نعمت اور دولت کو حاصل کرنا چاہے گا، اللہ رب العزت وہ دولت عطا فرمائیں گے. تو پروردگار ہمیں آپ کو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جیسا دل عطا فرمائے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ حلم، وہ قلب کی رقت اور قلب کی انابت اللہ تعالی ہمیں آپ کو عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ، دعا کیجیے. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الرجل المشفق، المعترف بذنبي، أبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الذليل، دعاء من خاضت لك رقبته، وفاضت لك عبرته، وزل لك جسمه، ورغم لك أنفه. يا رب لا تجعلني بدعائك شقيا، يا رب لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن لي رؤوفا رحيما، وكن لي رؤوفا رحيما، وكن لي رؤوفا رحيما. يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم. ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا خير الرازقين، ارزق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا خير الغافرين، اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری لبشوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. دن کے اجالے رات کے اندھیرے میں مولا جتنے گناہ ہو چکے ہیں، اللہ کریم تیرے کرم کا واسطہ معاف فرما، اللہ رحیم تیرے رحم کا واسطہ معاف فرما. اے اللہ ہم معافی کی بھیک مانگنے آئے ہیں، دور دور سے چل کر آئے ہیں، تیرے گھر میں ڈیرا ڈال کر بیٹھے ہیں، رب کریم ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، دامن پھیلایا ہوا ہے. اللہ کریم اب تو معاف فرما دیجیے. اللہ اگر آپ نے معاف فرما دیا تو رب کریم تیرا کچھ نقصان نہ ہوگا، تیری دریائے رحمت میں کمی نہ ہوگی، تیری دریائے مغفرت میں کمی نہ ہوگی. اے اللہ ہم مسکینوں کا بھلا ہو جائے گا، ہم فقیروں کا بھلا ہو جائے گا، ہم ٹھوکر کھانے والوں کا بھلا ہو جائے گا، گناہوں میں دبنے والوں کا بھلا ہو جائے گا. اے اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے. رب کریم ہماری مثال اس بچے کی ہے جس کو ماں نے بار بار سمجھایا ہوا ہو، محبتوں سے اسے ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ دیا ہوا ہو، مگر پھر بھی بچہ نافرمانی کے راہوں پہ چلا جاتا ہے، باپ دروازے سے بھگا دیتا ہے، دروازہ بند کر دیتا ہے، مگر ماں اندر اندر تڑپتی رہتی ہے، پیچھے دروازے سے بیٹے کو بلا کر کھلا دیتی ہے اور صلاح دیتی ہے، اے اللہ اس ماں کی ممتا، اس ماں کی ممتا کا یہ حال کہ بے چین رہتی ہے کہ جب تک بیٹا کھا نہ لے، وہ تڑپتی ہے کہ بیٹا بھوکا کیسے رہے گا، بے چین کیسے رہے گا۔ اللہ آپ کے 70 ماؤں سے زیادہ قریب و رحیم ہیں۔ اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا، مغفرت کے لقمے عطا نہیں فرمائے، رحمت کے لقمے عطا نہیں فرمائے، تو اللہ ہم کس طرح بے چین رہیں گے، اللہ کس طرح پریشان رہیں گے۔ اللہ ہماری پریشانی کو دور کرتے ہوئے مغفرت فرما دے، رحمت عطا فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی نیکیوں کو قبول فرما دے، ان کو صحت عافیت عطا فرما دے، ان کی زبان کو زبان ذاکر بنا دے، ان کے قلب کو قلب شاکر بنا دے، ان کی دعا کو دعا مستجاب بنا دے، ان کی نگاہ کو نگاہ محبت بنا دے، کہ اللہ ان کے سائے کو ہمارے لیے سائے عافیت بنا دے، کہ اللہ ان کے سائے کو ہمارے لیے سائے رحمت بنا دے۔ اے کریم آقا، اے کریم آقا، پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، علماء کی مغفرت فرما، صلحاء کی مغفرت فرما، دین کے داعی کی مغفرت فرما، الا جتنے دین کے کام کر رہے ہیں تمام کی مولا مغفرت فرما، جہاں جہاں دین کا کام جس انداز میں ہو رہا ہے تمام کو قبول فرما لے۔ کہ اللہ اس پورے شہر کو دین کے لیے قبول فرما، علم کے لیے قبول فرما، معرفت و محبت کے لیے قبول فرما، دعوت و تبلیغ کے لیے قبول فرما، دین کے ہر شعبے کے واسطے جان و مال سے قربانی کے واسطے قبول فرما۔ اے اللہ یہاں آپ کے بہت سارے بندے دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، کسی کو کمر کی تکلیف ہے، کسی کو کولے کی تکلیف ہے، مگر میرے اللہ آپ کے گھر میں ڈیرا ڈال کر وہ بیٹھا ہوا ہے، درد کو برداشت کر رہا ہے، اللہ کریم رحم کھا جائیے، کرم کر دیجئے، اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما دے، ظاہر کی بیماری سے شفا فرما، باطن کی بیماری سے شفا فرما، اے کریم ماتا ہر بیماری سے شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ بیماری لاحق نہ ہو اس کے فیصلے فرما۔ اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے، کم عمر کے بچے، اے اللہ کینسر میں مبتلا ہو رہے ہیں، اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کینسر میں مبتلا ہو گئے، ابھی تو جوانی کی عمر آئی اور کینسر ہو گیا، اللہ ہم بچوں کی شفا فرما دے، اے اللہ شفا کاملہ عطا فرما دے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔